مکہ مکرمہ میں انہوں نے شعر سنایا تھا، میں نے ہی ان کو پھنسایا، میں نے کہا تھا یہ اچھے اشعار پڑھتا ہے، تو پھر بھی یہ ایک شعر انہوں نے پڑھا بڑا غمناک. کون سا شعر پڑھا تھا؟ ہاں اگر آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، پڑھیں تو جھجھکتے بہت ہیں. کرسی لے لیں یا بیان کرنا ہے کرسی پہ بیٹھ کے کر لیجیے گا. نہیں نہیں آپ تو آرام سے بیٹھیں، آرام سے رہیے. یہ ہے جو کوئی اوپر بیٹھنے والا ہے گا یہاں بیٹھ جائیں گے. ٹیبل کو پیچھے کر دیجیے نا آپ، آپ نے اچھی بلڈنگ بنا لی ہے میرے اور اپنے درمیان، الگ عمارت تعمیر یہ آ گئے. وعلیکم السلام. یو آر 2 hours 30 minutes لیٹ، بلکہ 2 hours 32 minutes لیٹ. کیا جرمانہ کیا جائے آپ نے؟ 9 بجے آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا میسج کر دینا کہ میں آ گیا ہوں یا نہیں. 9 کیا 10 کیا 11 کیا، چار بچے ہیں ماشاء اللہ، اور سب کام اکیلے. یہاں جتنے سوسائٹی میں قیام پذیر ہیں ان میں سب میں یہ مشترک بات ہے کہ اللہ کے لیے یہاں جمع ہے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے، ہے نا. ان کا خاندان سندھ میں رہتا ہے پورا، والدہ والدین اور بھائی بہن سب وہیں رہتے ہیں، ایک آدھ ہے یہاں باقی سب وہیں ہیں. ایسے ہمارے حافظ عمر ہیں، وہ بھی حیدرآباد میں، ان کا گھر اپنا گھر چپا سا پڑا گھر، اب وہ بھی یہاں شفٹ ہو گئے والدین، لیکن پہلے یہ پہلے ہی سے یہاں پر تھے صرف اللہ کے لیے، دین کی خاطر. اور بہت سے لوگ تو یہ بھی ایک ہجرت ہے اللہ کے لیے، یہ ہجرت خالص اللہ کے لیے ہے. اب یہاں سوسائٹی میں پانی بھی نہیں ہے اور کچھ مسائل ہیں، لیکن اب بھی لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں. اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی جگہ ملے تو بتانا، بھائی یہاں پانی نہیں کوئی بات نہیں، ہمیں چاہیے. یہ حال ہے، یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے درد دل اور ان کے انوارات اور برکات کا زور ہے. اب بھی حضرت یہاں آرام فرما ہے، اور 20-30 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 25 سال پہلے میں نے دیکھا ہوا ہے جنگل گیا وہاں. اور اس سے بھی پہلے حضرت والا یہاں تشریف لایا کرتے تھے، میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں. اور یہاں یہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، یہ تو اب ایکسٹینڈ ہو گئی مسجد کی، جو پہلے والی جو عمارت تھی بالکل روڈ کے ساتھ، سب سے پہلی تعمیر یہاں مسجد کی ہوئی، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی. اور زمین خریدی گئی، ہمارے بزرگوں کا اصول ہے، کار خود کن کار بیگانہ مکن، بر زمین دیگر خانہ مکن. سن لو بھائی، اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے معاملات میں مت ٹانگ اڑاؤ، سب سے نظر کر کے چلو بھائی، اپنے کام سے کام، ہے نا. اس کو ہٹاؤ یار، یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو گردن اوپر کرنا پڑ رہا ہے. تو کار خود کن کار بیگانہ مکن، اور بس زمین دیگر خانہ مکن، دوسروں کی زمین پہ اپنا گھر مت بتاؤ. وہ چلتا کر دے گا آپ دیکھتے رہ جائیں گے، کیا کریں کہاں جائیں. یہ نالوں کے اوپر جگہ گھیر کر مسجد بنا لی، کہیں کچھ کر لیا، یہ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا. یہ مسجد بنی سوسائٹی میں تو اس کی زمین خریدی گئی، حضرت والا نے اپنا بھی پیسہ لگایا اور حضرت کے خواص نے خریدی ہے یہ زمین، کسی سے چندہ بھی نہیں کیا. تو یہاں اس جگہ پر میں نے سنا ہے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لایا کرتے تھے، فجر کے بعد، اور جو حضرت کے احباب تھے یہاں سب آتے تھے وین میں، بس میں، گاڑیوں میں، یہاں آ کر حضرت اللہ ذکر فرماتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے اور روتے تھے، وہاں ریکارڈنگ بھی ہے۔ اور بھائی دیکھو باتیں نہیں کرو، ادھر آؤ ابا کے پاس، ابھی ہم ٹائم دیں گے باتوں کو، انٹرول ملے گا، ادھر آؤ۔ سموسہ کھانا ہے تم کو؟ جس نے سموسہ کھانا ہے وہ ادھر آ جاؤ، ورنہ سموسہ نہیں ملے گا۔ کیا کیا دعا دعا فرما دیتے، یا اللہ اس کو بستی صالحین بنا دے، صالحین سے اس بستی کو آباد فرما دے۔ اب الحمدللہ یہاں اکثریت اللہ والوں کی ہے، جب وہ فجر کی نماز کے لیے ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گلیوں سے جیسے حرم شریف کا منظر بعض وقت یاد آ جاتا ہے، اتنا تو نہیں لیکن گلی گلی سے لوگ نماز پڑھنے چلے آ رہے ہیں جوک پر جوک، اور پہلی صف میں تو 10 منٹ پہلے سے ہی جگہ نہیں ملتی، پہلی صف پیک ہوتی ہے، اور صف کتنی ہے؟ کم سے کم 200 آدمی کی ایک صف ہے، کتنے ہوں گے نا دو ایک صف میں، یہ کم ہوں گے 100 ہوں گے، تو پوری پیک ملتی ہے۔ ہر نماز میں قریب قریب یہی حال ہے، 10 منٹ سے اور پہلے جانا پڑتا ہے تب آپ کو گنجائش مل جاتی ہے۔ تو یہ تو ابھی کا حال ہے، اور پہلے جو مسجد تھی 3 منزلہ تھی انڈر گراؤنڈ، اور ابھی بھی 3 منزلہ ہے، مگر اب کتنے گز پہ ہو گئی ہے؟ 2000 گز پہ، 4000 گز پہ یہ مسجد ہے ماشاء اللہ، اور اس میں بیسمنٹ بھی ہے، فرسٹ فلور ہے، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور بھی ہے ماشاء اللہ۔ یہ سب اللہ کے پرتدین ہیں، سامنے مدرسہ ہے، مدرسے کا کتنا نور ہے، جب بھی ہم نکلتے ہیں مغرب پڑھ کے تو حاضری لگ رہی ہوتی ہے، نام لے رہے ہوتے ہیں اور اسپیکر پہ نام لینا پڑتا ہے کیونکہ بڑی بڑی کلاس ہے ماشاء اللہ، وہ طلباء کرام ہے، اور وہاں سے لبیک لبیک کی آواز آتی ہے، وہ بیت اللہ یاد آتا ہے، اور وہاں بھی لبیک لبیک ہوتی ہے، وہ نام لیتے ہیں۔ یہاں وہاں تو اسکول میں ہم کیا کہتے تھے؟ یس سر، نام لیا تو یس سر، یس سر، یس سر کی آواز ہے، وہاں سر کو پکار رہے ہیں یا گویا اللہ کو پکار، لبیک۔ اللہ رسول کے مہمان ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ رسول کے مہمان ہیں، اور ان کی عزت اور اکرام کرنا ہمیں ہمارے شہر میں سکھا ہے، ورنہ عام آدمی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک۔ لیکن کل جب قیامت کے دن ان کی لاؤ لاؤ ہوگی، آئیے آئیے تشریف لائیے، فرشتے اس کو بلا لے گا، پھر پتا چلے گا، قال اللہ قال رسول کی دنیا، تب پتا چلے گا۔ اتنا اچھا لگتا ہے مغرب پڑھ کے نکلتے ہیں تو سامنے سے آواز آتی، ہاں کتنے معلومی طالب ہیں، 800 کے ہزار ہیں، ہے نا، صرف کتابوں کے، اور رہائشی ہیں تقریباً سب، اور دار القرآن بنا ہوا ہے، سب حضرت والا کے لگائے ہوئے پودے، اور مولانا عبداللہ میاں، حافظ عبداللہ میاں تمام برکات ہوں، وہ سب سے چھوٹے پودے ہیں، وہ پورا دار القرآن وہی سنبھال رہے ہیں ماشاء اللہ، قرآن پاک کی تعلیم، اور اس میں 1000 یا 800 میرے علم کے مطابق اتنے ہیں، کیونکہ 3 جگہ ہے نا، ایک یہ ہے مین بلڈنگ، پھر پیچھے بنگلہ، پھر یہ بنگلہ، سب جگہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک بچے، حاضرہ حفظ قرآن۔ یہ ساری اولاد حضرت رحمہ اللہ کی درد دل کا سمرا ہے، مولانا حافظ صاحب صاحب ایسا جوشی کا بیان 2 دفعہ ہوا، وہاں بنگلہ دیش تشریف لے گئے اپنے والد ماجد کے ساتھ، تو وہاں ان کے بیانات ہوئے، اتنے بہترین بیانات ہیں کہ حیران رہ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ یہ اللہ کے لیے اکٹھے ہونا ہے، یہ اس کی قدر لوگ سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب تو اشعار کا وقت نہیں، آپ بیان کر لیجیے۔
یا اللہ معاف فرمائے۔
بچے بھی لکھے ہوئے نا، اسی میں جب میں ہی پڑھ لوں یہ اس میں سے پڑھوں. ایسے کرنا کتاب کو اچھا نہیں لگا. عجیب معاملہ ہے، کیا کہیں. حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو مزہ ہے نا، وہ اول تو یہ کہ کسی اللہ والے ہی سے مل سکتا ہے، بغیر اس کے آدمی اللہ کوشش کرے، مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، عبادت کرے، وہ بات نہیں. اور اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر حضرت سناتے تھے، یہ جب حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا جلال الدین رومی کا تعلق ہوا تو ان کی آنکھوں میں انہوں نے وہ چیز دیکھی، وہ ربط اللہ تعالیٰ کا دیکھا تو ان کے دیوانے ہو گئے. اور یہ شعر دیوانگی میں کہا انہوں نے، دیوانگی میں یہ شعر فرمایا کہ من نہ جویم زی سپس راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر. کسی نے کہا کہ ایک ہی مصرے کے اندر پیر پیر کی کیا رٹ لگا رکھی ہے مولانا نے. فرمایا کہ برسوں کے مجاہدات سے جو چیز حاصل نہ ہو سکتی تھی، مولانا جلال الدین رومی کو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی مدت کے اندر وہ حاصل ہو گیا. برس ہر برس کے مجاہدات سے وہ چیز حاصل یہ حضرت علی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جو بات برس ہر برس کے مجاہدات سے ان کو حاصل نہ ہو سکتی تھی، وہ بات چند لمحوں میں ان کو حضرت شمس تبریزی سے مل گئی. اس لیے دیوانے ہو گئے ان کے. جب حضرت شمس تبریزی غائب ہو جاتے تھے تو روتے ہوئے ان کو تلاش کرتے تھے. یہ محبت تھی ان کو، کیونکہ جب کسی سے کوئی نعمت ملتی ہے، بھائی کوئی آدمی احسان کر دیتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جب نظر آتا ہے محبت آتی ہے کہ بھائی اس نے ہم پر احسان کیا. لیکن جس کو اللہ مل جائے کسی سے، اس کا کیا عالم ہوگا. تو جان تو خارج اس کو مل گیا تو پھر اس کی عشق و محبت کا کیا عالم ہوگا، اس کی دیوانگی کا کیا عالم ہوگا. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس کو اس لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی جانتا ہے جو شامی کباب کھا رہا ہے، جس نے کبھی شامی کباب کھایا نہیں اور شامی کباب کھا رہا ہے اور آنسو نکل رہے ہیں، کہتا ہے بھائی لائیے یہ شامی کباب ہمیں دے دیجیے، آپ کو بڑی تکلیف معلوم ہو رہی. کہا کہ یہ تکلیف کے آنسو نہیں، یہ تو مزے کے لطف کے آنسو ہیں. اچھا کیا مزہ ہے شامی کباب میں؟ کہا کہ یہ کھا کے دیکھ لو، لذت بیان نہیں کر سکتے. چوسا آم ہے، چوسا بعض لوگوں کو سنہری زیادہ پسند ہوتا ہے، طبیعتیں ہیں الگ الگ، لیکن ہمیں تو جب چوسا ہو سامنے دس آموں میں تو چوسے سے ہاتھ ڈالتے ہیں. تو بھائی تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی جب کوئی آم کھا رہا ہے، اس نے کبھی چوسا کھایا نہیں، وہ کہے گا کہ بھائی اس کی لذت کو بیان کرو. وہ کہے گا بھائی یہ چینی جیسا میٹھا ہے کیا؟ کہ نہیں نہیں بھائی چینی کہاں، یہ کہاں. اچھا شہد کی جیسا میٹھا ہوگا؟ نہیں بھائی شہد کہاں، یہ لو ذرا کھا کے دیکھو. جب وہ کھاتا ہے منہ میں رکھتا ہے تب اسے اس کی لذت کا ادراک ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرا با جانے وا ہم راز کر دی، مرا با جانے جا ہم راز کر دی. یعنی کہ جب شہد سے تعلق ہو جاتا ہے اور کوئی دولت مل جاتی ہے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عشق و محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں جزاک اللہ تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں غفلت میں پڑا ہوا تھا اور مرا با جانے جا ہم راز کر دی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا راز و نیاز آپ نے عطا کر دیا مجھ کو، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تو بھی آگاہ ہیں بس اس رفت خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. جب تک غفلت میں رہتا ہے تو یہ ہے، اور جب کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق، یہی بار بار میں کہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں، تعلق اللہ کے لیے ہو تو پھر آپ دیکھیں کام کیسے نہیں بنے گا، ہے نا. کام بنتا ہے، ضرور بنتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بنے یا اچانک سے بن جائے، یہ ایک بہت ہی چیز ہے. اپنے قدموں سے چل کر اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک جلد نہ ہو. خدا تعالیٰ جلد فرماتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، پھر وہ کام اس کا خود بخود بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ مجاہدہ کیا، یہ تکلیف اٹھائی اللہ کے راستے میں، یہ کام کیا، اس وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں. نہیں، حکیم الملک نے رد فرمایا اس کا کہ یہ عین کفران ہے، کفران نعمت ہے. اپنی مجاہدات کو سمجھنا کہ مجھے میری مجاہدات کا یہ انعام ملا ہے، یہ عین کفران ہے، بلکہ محض عطا الہی سمجھے. آج جو مجھے توفیقات سے اللہ نے نوازا ہے، محض عطا الہی ہے، میرے شیخ کا فیض ہے اور میرے شیخ کی دعائیں ہیں، ان کا درد دل ہے. یہ واسطے کا شکریہ ادا کرنا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اگر واسطے کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تصوف کیا ہے؟ پورے کے پورے احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے. تصوف کیا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حدیث پاک ہر جگہ تصوف کا اصول دیکھیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث. جو تصوف قرآن اور حدیث کے تابع نہ ہو وہ زندقہ ہے، وہ گمراہی ہے. تصوف کو لوگ پتہ نہیں کیوں شریعت سے الگ سمجھتے ہیں. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ شریعت اسٹرکچر ہے اور اس پر محبت کے ساتھ عمل کرنا تصوف ہے. محبت کے ساتھ اس کی مٹھاس تصوف ہے. ایک آدمی بے دلی نماز پڑھتے، ایک آدمی دوڑا جا رہا ہے، والہانہ عاشقانہ انداز میں جا رہا ہے نماز پڑھنے. میرے مولا نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. والدانہ جا رہا ہے، وجدان کے ساتھ جا رہا ہے. میرے مولا نے مجھے پکارا، کتنا فرق ہے. ایک آدمی تو بے نماز ہے، نعوذ باللہ اللہ ہدایت. ایک آدمی پڑھتا تو ہے لیکن دل میں کوئی بات ہی نہیں ہے، بس ٹھونگے ماری آگے چلو بھائی. لیکن ایک آدمی عاشقانہ دورہ چلا جا رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. میرے شیخ رحمہ اللہ اس کا عاشقانہ ترجمہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پکار رہے، منادی پکار رہے اللہ کہ اے مولا کے غلاموں، جلدی جلدی وضو کر کے اب مولا کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. واہ واہ، ایسی نماز کا کیا لطف ہے. اور صرف نماز نہیں بلکہ وہ بندہ ہر وقت اس کو الہی سے نشے سے چور رہتا ہے. اس کو الہی کے نشے سے ہر وقت چور رہتا ہے. اس کو طلب لگی رہتی ہے، کب میرا مولا مجھ کو پکارے، میں جلدی سے یہ کام کاج وغیرہ جلدی جلدی نمٹاتا ہے. کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، کب مولا کے دربار میں حاضر ہے، کب ہم سر اپنے رحمان کے قدموں میں رکھیں. حدیث میں ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے، علی قدم ہے رحمان. یہ عاشقانہ نماز مل جاتی ہے اللہ والوں سے. ہر عمل میں وہ عاشقانہ جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے، خوشبو لگاؤ اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہیں. کیا مزہ ہے اس کام میں. جو کام اللہ کے لیے کرے اور ہر کام اللہ ہی کے لیے کرے. اسی لیے گناہ سے بچنا ہے کہ گناہ تو اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. جو کام کریں گے اللہ کے لیے تو عبادت ہی عبادت ہے. عشق ہی عشق ہے، سراسر عشق ہی عشق ہے، سراپا عشق ہے، سراپا نور ہے، سراپا طاعت ہے. جو ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے. مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جائیں. سبحان اللہ، آزاد رہنا تو جانور کا کام ہے، انسان تو غلام ہے. غلامی میں اس کا مزہ ہے، بندگی میں مزہ ہے نا. بھائی ان کو ٹائم سارا نکل جائے گا. اب تو میرا خیال ہے یہ ہمارے یاد نکالو اس میں سے. فائدہ ہوا نا الحمدللہ. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کو بھی نہ پہنچتا. خود میرا دل وجد میں آ رہا ہے اس وقت، معلوم نہیں میرے شیخ کی دعائیں ان کا فیض اور وہ غفلت کی زندگی ہوتی ہے. کیسی پوری زندگی ہوتی ہے؟ اللہ سے دو دن تک اللہ کی محبت سے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آئی، وہ کیسی بھیانک زندگی ہے، ظلمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عشق محبت سے سرفراز کر. سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ان کا عنوان ہے زبان عشق. در راہ شریعت کھولتی ہے، در راہ شریعت کھولتی ہے، در راہ شریعت کھولتی ہے، زبان عشق جب کچھ بولتی ہے، در راز شریعت کھولتی ہے، زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. خیرت ہے دعاؤں سے اور ان کی سو سبقوں سے یہ ملتی ہے خدا کے راجقوں سے دعاؤں کی صحبتوں سے وہ شاہ تعلیمات پر سو فیصد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو دین کے کام بہت ہو رہے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اپنے مشائخ کے طریق پر مستقیم رہنا ہے، اپنے اقارب کے طریق پر مستقیم رہنا، حالات کچھ بھی ہو جائیں، مصلحتوں کے غلام نہ بننا، مصلحت کا غلام نہ بننا، حالات کچھ بھی ہو جائیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اپنے بزرگوں کا طریق نہ چھوڑنا، اپنے بزرگوں کے طریق پر قائم رہنا، مستقیم رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو کئی راستے نہیں اللہ کو پانے کے لیے کہ یہ راستہ بھی ہے یہ راستہ بھی ہے، نہیں، ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک اللہ ہم کو ملیں گے تو بالکل صراط مستقیم ہی پر ملیں گے، ذرا ادھر ادھر ہو گئے بھٹک جائیں گے. اور صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، دنیا میں بھی، دنیا کے لیے ہم ہمیشہ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو سب سے اعلیٰ، جو چھٹنے والی ہے، فنا ہونے والی. اور آخرت کے لیے ہمیں کتنا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم نصیب ہو تاکہ ہم سیدھے منزل مراد تک پہنچ جائیں، اللہ کو پا لیں. تو میرے دوستو مشائخ کا طریق انعام یافتہ لوگوں کا طریق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے. الحمدللہ بچہ شروع ہی سے حضرت والا رحم اللہ کی بچپن ہی سے اس نے صحبت اٹھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اور اسی کا آج یہ پھل دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ اس کو کام کاج کی لالچ نہیں ہے، پیسے کی لالچ نہیں ہے، اس کو ابھی ایک ہی لالچ ہے، خدمت دین اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. الحمدللہ حافظ ہے، عالم ہے، اور مدرسے کا محترم بھی ہے، اور استاد بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے اپنے مدرسے میں، اور میرے شیخ، موجودہ شیخ، شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ رضی اللہ عنہ کا مجاز بھی ہے. حرم شریف میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو حضرت والا نے مطاف کے اندر اس کو اجازت فرمائی، اور حضرت والا کا یہ جملہ مجھے یاد ہے جب حضرت اس کو اجازت فرما رہے تھے تو حضرت نے فرمایا یہ مطاف ہے، اس مطاف کے نیچے 70 انبیاء آدم ہیں، ایسی مبارک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس منصب پہ فائز فرمایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی نگرانی کریں کہ اپنے بزرگوں کے طریق پر رہیں، اور توبہ و استغفار کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور اپنے کو بڑا نہ سمجھیں، اور کسی نیکی پر اپنا کمال نہ سمجھیں، محض اللہ کی عطا سمجھیں. ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو کچھ نیکی تم کو پہنچتی ہے وہ صرف اللہ کی عطا ہے. ہمیشہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، اور ہمیشہ ساری مخلوق سے اپنے کو کمتر سمجھنا. اللہ والے اپنے آپ کو اتنا کمتر جانتے ہیں کہ سور اور کتے سے بھی اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کے طرز عمل اور عین مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کچھ بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اقارب کے مضامین اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دین سے نوازا ہے اور مضامین نافع سے نوازش فرمائے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حبكم من الأنبياء وأنتم حبي من الأمم. وقال في رواية: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله عظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہمارے بزرگوں میں سے ایک حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم الشان علم عطا فرمایا تھا کہ ان کے علوم کو سمجھنا، ان کے علوم کے معیار کو جاننے کے لیے ایک بہت زیادہ متبحر قسم کے عالم کی ضرورت ہوتی ہے. ایک عام شخص کی یہ پہنچ ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان جیسے بڑے عالم دین کے علم کو پہچان سکے کہ یہ کتنے بڑے عالم دین تھے. علماء عرب نے ان کا اپنے اوپر تسلط کو قبول کیا تھا، حالانکہ علماء عرب کا مزاج یہ تھا کہ غیر عرب علماء کرام کو اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دیتے تھے، لیکن حضرت سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا علمی مقام تھا کہ بڑے بڑے علماء عرب بھی ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے اور ان سے علمی استفادہ حاصل کرتے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی جب مجلس میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کی قلبی کیفیت یہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بہت زیادہ معتقد نہیں تھے، ان سے زیادہ عقیدت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک بیان سنا اور دل کی دنیا سے آشنا ہوئے، درد دل سے بہت سارے محفوظات تھانوی رحمہ اللہ کے سماعت کیے تو خوب رقت تاری ہوئی، خوب روئے، دل کی دنیا کافی بدل گئی. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ایک شعر حضرت نے سنایا اپنا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اور اس کے بعد تھانوی رحم اللہ سے انہوں نے بیعت کی درخواست بھی کی. تھانوی رحم اللہ نے ان سے فرمایا بھی کہ آپ کا علم اتنا بڑا مقام ہے، غلغلہ ہے، مجھ جیسا ادنا طالب علم آپ کو کیسے نصیحت کرے گا اور کیسے ارادت کے اندر لے گا. لیکن حضرت کا بہت اصرار ہوا، جیسے حضرت والد صدام برکاتہ علیہ فرما رہے تھے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ 500 علماء ان کی پالکی اٹھا کر لے کر گھوما کرتے تھے، لیکن حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ جو ظاہری طور پر ایک درویش صفت انسان تھے، اپنا ذات راہ ہمیشہ ساتھ ہوا کرتا تھا، اپنا لوٹا، اپنا بستر، اپنا دیگر سامان سادگی کے ساتھ، ایک درویشی کی کیفیت تھی. اور حضرت رومی رحمہ اللہ کا ایک علمی مقام تھا، شاہ خارزم کے نواسے تھے اور ایک دبدبہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اس کے باوجود اپنا جب شمس تبریزی رحمہ اللہ کی ایک نگاہ ان پر پڑی تو اپنا سارا دبدبہ، سارا اپنا پروٹوکول، ساری اپنی خصوصیات چھوڑ چھاڑ کے حضرت کا بھویا بستر اٹھا کر حضرت کے پیچھے ہوشاک کی طرح چل پڑے. تو یہ دل کی دنیا اور ہی دنیا ہے. میرا حضرت والد صاحب رام برکاتہ العالیہ کی سامنے میرے لیے بیان کرنا ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہے. البتہ آج کی جو تاریخ ہے 7 ستمبر، اس کے حوالے سے کچھ یہ تاریخی دن ہے، یوم تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. اس حوالے سے چند اپنے بڑوں سے سنے ہوئے، اساتذہ کرام سے سنے ہوئے چند اسباق آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. غزوہ بدر میں جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس میں سے تقریباً 14 صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی. 313 ساتھ گئے تھے، 299 ساتھ واپس تشریف لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حالات کے اندر جانا اس قدر پسند آیا ایک ایک صحابی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جو کچھ اب تم کرتے رہو میری معافی تمہارے ساتھ متحقق ہو چکی ہے. تمام دیگر جس طرح ہم ان کی ایک عزت کرتے ہیں، اس طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان میں بدری صحابہ کا ایک الگ ہی مقام تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بدری صحابہ حیات تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آپ حضرات مدینہ منورہ سے باہر نہیں جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ لائق ہو، کوئی ایسی پریشانی آپ کو پیش آ جائے، کوئی ایسی بیماری پیش آ جائے جس کا بر وقت صحیح سے علاج نہ ہو سکے اور آپ کی صحبت جو ہے محروم ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حفاظت کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بدنام زمانہ شخص مسلم کذاب نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا دعوی نبوت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات میں بھی کیا تھا، لیکن پھر اپنے دعوے سے رجوع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوبارہ اس نے دعوی نبوت کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع کیا، اور ان بدعی صحابہ جن کو کسی وجہ کے اندر شریک ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے کہ آپ حضرات بس مدینہ منورہ میں زندہ رہیں، آپ حضرات کی موجودگی بہت زیادہ ضروری ہے، ان تمام حضرات کو بھی اس وجہ کے اندر شریک ہونے کی ہدایت فرمائی. اور مورخین کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جہادی زندگی کے اندر 259 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، پوری جہادی زندگی کے اندر. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں جو یہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی تو ایک جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے بدری صحابہ کو بھی اس کے اندر شامل فرمایا. اس کے اہتمام شان کی وجہ سے تمام قراء صحابہ کرام، علماء صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام جن کو عام طور پر علمی مشاغل کے اندر مصروف کیا جاتا تھا اور قرآن کریم کی تدریس کے اور قرآن کریم کی تجویدی اعتبار سے یا قرآن کریم کے حصے کے اعتبار سے ان مصروفیات کے اندر ان کو مصروف کیا جاتا تھا، ان سب کو ان کی مصروفیات سے ہٹا کر اس عظیم الشان جنگ کے اندر بھیجا. اور یمامہ کے میدان پر بہت ہی مشکل ترین معرکہ یہ پیش آیا اور اس کے اندر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کی شہادتیں ہوئی. پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 259 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں ہوئی، اور اس ایک جنگ کے اندر 1200 سے زائد صحابہ کرام، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام و تابعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کی شہادتیں ہوئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور اس کے علاوہ بھی اس کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بھی امت مسلمہ کو معاملہ یا مسئلہ درپیش آیا، اپنی ساری مصروفیات سارے مشاغل کو چھوڑ کر ہمارے اکابرین نے ہمیشہ ختم نبوت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. تو یہ مسئلہ، یہ تحریک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کا آغاز ہوا، آج تک تسلسل کے ساتھ قائم ہے، اور اکابرین امت نے اس کو ترجیحی بنیادوں پر ہمیشہ حل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ہے، اس کی کچھ میں وضاحت عرض کروں گا اور موجودہ دور کی آج کی تاریخ کے اعتبار سے 7 ستمبر کے حوالے سے عرض کروں گا. اس کے بعد حضرت صاحب اگر چاہیں تو اپنا بیان دوبارہ فرمائیں، اصل مقصد تو یہاں حاضر ہونے کا وہی ہے. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب کسی قسم کا کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آ سکتا. قرآن کریم کے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت نے 101 کے قریب آیات اور کم و بیش 210 احادیث مبارکہ اس عنوان پر جمع فرمائی ہیں جو صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی قسم کا اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہوگی، بعض لوگ اس کو غلط انداز سے بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں امتی بن کر آئیں گے، یہ عقیدہ غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ ایک دفعہ جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں تو دوبارہ ان سے وہ مقام لیتے نہیں ہیں، وہ نبی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ بطور نبی کی تشریف نہیں لائیں گے، بحیثیت نبی اور بحیثیت نئی شریعت لے کر آنے کے اس طور پر نبی نہیں آئیں گے، یعنی نئے نبی کے طور پر نہیں آئیں گے. ان کی تشریف لانے کی حیثیت اسی طریقے سے جس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک صدر ہو اور ایک دوسرے سعودی عرب کا یا ترکی کے ملک کا ایک صدر ہو، تو اگر پاکستان کا صدر ترکی کے علاقے میں جائے گا تو اس کی صدارت ختم نہیں ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک عام شخص ہے اور یہ جو ہے کسی ملک کا صدر نہیں ہے. ترکی کے حکومت کے اندر جا کر، وہاں کے علاقے کے اندر جا کر اس کی اپنے ملک کی صدارت بھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں جا کر وہ اپنے احکامات بھی نافذ نہیں کر سکتا، بلکہ
اس علاقے کے اندر جہاں پر موجود ہے وہاں کے احکامات کا پابند ہو کر چلے گا. تو بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بعد میں تشریف لے کر آئیں گے تو بطور نبی کے ہی تشریف لائیں گے, یعنی وہ ان کی نبوت والی حیثیت قائم ہوگی, لیکن وہ چونکہ ان کی نبوت ان کے جو مقام تھا علاقہ تھا اور ان کے جو متبعین تھے وہ گزشتہ زمانے کے تھے, وہ ختم ہو گئے, وہ چلے گئے. تو یہاں جو تشریف لائیں گے وہ شریعت نافذ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ بولے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے میں اور ان کی امتیوں کے درمیان تشریف لائیں گے. نبوت ان کی اس وقت بھی ہوگی لیکن اس نبوت کا اجرا نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے وہ تنفیذ احکام نہیں فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری وہ کوئی نئے نبی کا آنا نہیں ہے, اور وہ اس طور پر نہیں آنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں کسی کو نبوت عطا فرمائے. تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا میں نے عرض کیا, اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آ سکتا. یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز اور بنیادی عقیدہ ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقط خدا ماننا کافی نہیں, اللہ کو خدا ماننے کے ساتھ ساتھ وحدہ لا شریک ماننا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو خدا مانے, اللہ کی ساری صفات کو بدرجہ ادب مانے, لیکن کہے کہ اللہ کے ساتھ اس صفت میں فلانا شریک ہے, اس صفت میں فلانا شریک ہے, جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے اس وقت مشرکین مکہ کا یہی حال تھا, اللہ کو مانتے تھے, قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں, اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے معاونین مانتے تھے کہ اللہ کی اس صفت میں فلانا شریک ہے, اس صفت میں فلانا شریک ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم, شرک سے اللہ تعالیٰ کو سخت ترین نفرت ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس سے اتنی نفرت ہے کہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جو چاہیں گے معاف فرمائیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط نبی ماننا یہ کافی نہیں ہے, ان کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں تو اس پر ہماری ساری تعلیمات جو ہماری اسلامی و دینی تعلیمات ہیں ان سب پر کوئی وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب سچا نبی مانتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی اور رسول مانتے ہیں, ان کی تعلیمات آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے. اگر وہ آخری نبی ہوتے تو ان کی تعلیمات آج تک ہمارے پاس محفوظ ہوتی, تاکہ قابل عمل ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عام تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا یا لوگوں کو اس کا حکم فرمایا وہ تو بدل کر اتم محفوظ ہی محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پر کتنے بار سفید تھے, صحابہ کرام نے تو اس چیز کو بھی محفوظ کیا. آج یہ بھی چیزیں ملتی ہیں, بات کرنے کا انداز کیسا تھا, مسکرانے کا انداز کیسا تھا, بال رکھنے کا انداز کیسا تھا, کب بال کاٹا کرتے تھے, کس جگہ بات. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہاں جہاں پر سفر کے جتنے مقامات پر اور جہاں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے رکا کرتے تھے, اس سنتوں کو بھی صحابہ کرام نے زندہ کیا, اور بہت سے مورخین نے ان مقامات کا آج بھی تعین کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مقامات پر سفر کیے ان مقامات پر قضاء حاجت کے لیے رکے, ان مقامات پر دو رکعت نماز ادا کری, اس مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی, اور ایک ایک اقوال کی اتنی تشریحات. ایک دفعہ کسی نے اعتراض کیا کہ حضور کی جو باتیں ہیں اس کو مسلمانوں نے ایسی سر پہ چڑھایا تھا, اتنی تشریحات اس کی نکلتی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مبارکہ حدیث مبارکہ ہے. ایک بچہ کھیل رہا تھا چڑیا کے بچے کے ساتھ, تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, مزاح کے طور پر فرمایا کہ اے ابو عمیر تم چڑیا کے بچے کے ساتھ کیا کھیل رہے ہو, گزرتے ہوئے ارشاد فرما کے چلے گئے. محدثین کرام نے صرف اس دو لفظی جملے سے 70 مسائل مستنبط کیے کہ بچوں سے مزاج جائز ہے اور چڑیا کے بچے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ کھیلنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو رہی ہوگی. اس طرح کے 70 مسائل صرف اتنی سی حدیث مبارکہ جو سننے میں ایک عام سا جملہ ہے. تو وہ تو جوان اور کریم تھے, ان کی ایک ایک بات کے اندر ان کے معنی پوشیدہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اتنے بدرجہ عدم طور پر محفوظ ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن کریم کی آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کے وقت آیت نازل فرمائی, کہ اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کام کر دیا. اب مزید کسی قسم کی کوئی اور حکم کی کوئی اور شریعت کی اجازت نہیں. حضرت مولا قاسم جانوتی رحم اللہ سے ایک شخص اعتراض کرنے لگا کہ حضرت جو ہے وہ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز ہے, آج کے دور میں جہاز بن گئے ہیں, یہ سب ہو گیا ہے, اس سب کا ذکر قرآن میں کدھر ہے؟ تو نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ خلق و مالا تعلمون, اللہ نے وہ چیزوں کو پیدا فرمایا کہ جس کا تمہیں علم بھی نہیں. تو جس زمانے میں تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی پیدا فرمایا ہے, اور آئندہ بھی جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے جو بعد میں پیدا ہوں گی وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا جو مبارک ترین سلسلہ تھا امت کی ہدایت کے لیے جو بھیجا تھا, اس کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا, اور اسی طریقے سے اس عقیدے کی حیثیت ہمارے ایمان کی بنیادی حیثیت ہے. صرف اس ایک عقیدے کے اندر رد و بدل آ جانا, شکو کو شبہ پیدا ہو جانے سے پورا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے, جو علماء کرام عقائد کی دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ ان کا عیسائیوں سے, یہودیوں سے یا دیگر جو کفار کا طبقہ ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم نے 1300 سال تک یہ کوششیں کی تھی کہ ہم مسلمانوں کو عیسائی بنا دیں یا ان کا مذہب تبدیل کر دیں, اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں. اب ہماری کوشش صرف اتنی ہے کہ وہ اپنا ظاہر مسلمان ہی رکھے, صرف ان کے عقیدے میں معمولی سے شک لے آئے, اب ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا. اب وہ کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو تو ہمارے لیے بیکار ہے. ہم تو یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو, ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی ہماری پر مدد ہوگی, اور سارے کام وسائل سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان اس پر کمزور ہے. وہ کفار اس بات کو زیادہ اچھے سے پہچانتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق جتنا ان کے خدا کے ساتھ ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مدد آئے گی. تو ان کی کوشش اب یہی ہے کہ بس مسلمان ظاہری طور پر مسلمان رہے, مومنین ظاہری طور پر ایمان والے رہے, لیکن ان کا دل اسلام اور ایمان سے خالی ہو جائے. کس طریقے سے کہ ان کے اندر ایمان کے حوالے سے کوئی شک و شبہ پیدا کر دیا جائے. اور آج انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر تو یہ چیز عام ہے. ایک بزرگ سوالنے لگے کہ میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہتا ہوں کہ موبائل کا استعمال اگر کسی سے نہیں چھوٹتا تو دنیاوی مقاصد کے لیے تمہیں استعمال جاری رکھو. جو گناہوں کے مقاصد گناہ نہیں چھوٹتے, چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے, فرض عین ہے, ضروری ہے, لیکن خدا نہ خواستہ نہیں چھوٹتے تو وہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا موبائل سے دین سیکھنا نقصان دے. خدا نہ خواستہ اگر موبائل سے دین سیکھنا شروع کیا تو ایمان کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ رحمان والا بھی. اب ہر سننے والے کا انسان کا دل خود مفتی کرے, ہمارا دل خود غیر مفتی ہے, ہم خود فیصلہ کر لیں گے کس کی بات اچھی ہے اور کس کی بات اچھی نہیں ہے, اور کب کس نے کیا بات دل کے اندر ہمارے نظریے اور عقیدے کے اندر شامل کر دی, ایمان بدل گیا, اللہ سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا, نہ ہماری نمازوں کی حیثیت ہے نہ ہمارے روزوں کی حیثیت ہے, ہمارے سارے دینی اعمال باطل ہو جاتے ہیں اگر ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. اور ایمان نام یقین کا ہے, اور یقین شک سے ختم ہو جاتا ہے. تو شک جہاں دل میں آ گیا, اور آج کل تو یہ بھرا پڑا ہے, ہم عوام الناس کی کیا بات کریں, بڑے بڑے علماء کے اندر یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ موبائل سے جڑ جاتے ہیں, اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق ختم کر لیتے ہیں, اپنے بزرگوں کے پاس آنا جانا ختم ہو جاتا ہے, اپنی علمی شان کی وجہ سے ایک الگ اپنا جو ہے وہ رخ بنا لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اپنے نظریات عجیب و غریب قسم کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں, خدا کا انکار کر دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علاقوں میں, انگلینڈ کے اندر ابھی کسی نے بتایا کہ 3 حافظ علماء مفتیان کرام علماء کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑا, بزرگوں کی مجالس میں آنا جانا چھوڑا, بزرگ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنا چھوڑا, آہستہ آہستہ اپنے نظریات پہلے الگ الگ قسم کے بنانا شروع کیے, اپنا تفردات قائم کرنا شروع کیے, آج جا کر خدا کا ہی انکار کر دیا. علماء مفتیان کرام اگر بزرگوں کی مجالس سے اور اپنے مشائخ اور مفتیان کرام سے دور ہوتے ہیں, فقہائے کرام سے دور ہوتے ہیں, ان کا یہ حال ہو جاتا ہے تو ہم عوام الناس پھر کہاں جائیں گے. تو اس کے فتنوں کا دور ہے. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کے سے پہلے ایسا دور ضرور آئے گا کہ صرف اسلام کا نام ہوگا, لا يبقى من الاسلام الا اسمه, صرف اسلام کا نام باقی ہوگا, اسلام کی حقیقت باقی نہیں ہوگی, اور ایمان کا صرف ظاہر باقی ہوگا, ایمان کی کوئی حقیقت باقی نہیں ہوگی. قرآن کریم کے حروف باقی ہوں گے, قرآن کریم کی حقیقت باقی نہیں ہوگی. لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, سننے والے بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, پڑھنے والا بھی خوش ہو رہا ہے, لیکن قرآن کریم صرف ان کی زبانوں پر رہے گا, حلق سے نیچے نہیں, ان کے قلب پر اثر انگیز نہیں ہوگا, اور سننے والے بھی اور سنانے والے بھی دونوں کے دونوں جہنمی ہوں گے. یہ قرآن کریم کی مجالس کا ذکر ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کا جو دور ہوگا, بڑے بڑے اسلام کے نام لیوا علماء جو ہوں گے وہ اس زمین پر سب سے بدترین لوگ ہوں گے. تو ایسے حالات کے اندر اور خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے ساری احادیث مبارکہ کا کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو بندہ اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے, تعلق بناتا نہیں ہے, من چاہی زندگی پر جو شخص آتا ہے پھر اس کا دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ اصل تعلق ہی مکمل ختم ہو جاتا ہے, اس کا عقائد خراب ہو جاتے ہیں, بیکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آج کی جو تاریخ ہے 7 ستمبر 1974, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے تو تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا تھا. ہر دور کے کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کے آتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ دجال کذاب قسم کے لوگ آئیں گے, ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا, یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا کہ خبردار, خوب سن لو, وہ سب کے سب جھوٹے مکار کذاب ہوں گے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آ سکتا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 افراد کا ارشاد فرمایا تھا. جو مورخین کرام ہیں, چھوٹے موٹے تو آتے رہتے ہیں جن کا فتنہ پھیلتا نہیں, لیکن جن کا فتنہ بھرپور طریقے سے پھیل گیا, پھر علماء کرام نے ان کا رد بھی کیا. وہ سارے پرانے فتنوں میں سے تو کوئی باقی نہیں ہے, لیکن موجودہ دور کا جو 100 سال پہلا ایک فتنہ ہے وہ ابھی تک باقی ہے, اور وہ زور و شور کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے. علماء کرام بھی اس کے خلاف زور و شور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وہ فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے. 1839-40 کے عرصے کے اندر یہ شخص پیدا ہوا, اور 1880 تک تو ایک عام شخص تھا. اس کے بعد اس نے اپنے عجیب و غریب قسم کے دعوے کرنا شروع کیے. پہلے کہنے لگا میں مجدد ہوں, ولی کامل ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ دین کے اندر جو باتیں امت بھول رہی ہے, جدو مجدد کی تعریف ہے کہ جو چیز امت بھول رہی ہوتی ہے میں صرف ان کو یاد دلانے کے لیے پیدا ہوا ہوں. آہستہ آہستہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاص ہوں, نعوذ باللہ من ذلک. پھر کہنے لگا میں ان کا سایہ ہوں. پھر یہاں تک کہنے لگا کہ میں اپنی کوشش سے, اپنے تقوی طہارت سے, اپنے علمی صلاحیتوں سے اور اپنی دین کی خدمات سے میں نے نبوت کا مقام حاصل کر لیا, نعوذ باللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر میں آیا ہوں. بڑھ چڑھ کر پھر یہ 1900 میں اس نے یہ دعویٰ کیا. ازالہ غلطی کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی, اور اس میں یہ کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار نقل کفر کفر لا باطل, اس نے کہا کہ محمد سے مراد میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری اختیار کی. اس کے بعد بڑھ کر یہ دعویٰ کرنے لگا, یہ اس کی کتابوں میں آج بھی حقائق موجود ہیں, سفر نمبر وغیرہ اور یہ سب, یہ جو ختم نبوت والی کی کتاب ہے اس کے اندر حوالے کے ساتھ سب لکھے ہیں. اس کی اپنی کتابوں میں اس کے دعوے سارے موجود ہیں. بڑھ چڑھ کر یہاں تک دعویٰ کرنے لگا کہ حضور سے دین کی صحیح خدمت نعوذ باللہ نہ ہو سکی تھی, مجھے صحیح خدمت کے لیے اللہ نے بھیجا, اور بولے کہ وہ پہلی کے چاند کی طرح ہے اور میں چودھری کے چاند کی طرح ہوں, اس طرح کے نعوذ باللہ الفاظ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھلانے کے لیے, ان کی پاکیزہ ترین ہمارے ہم سب کا ایمان ہے, حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ خواتین میں سب سے پاکیزہ خاتون ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عمل سے, اپنے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کے دلائل پیش کرتے. اتنی غلیظ مغلظات اس کی کتابوں میں اور اس کے دعووں میں, اور زبان کا ایسا غلیظ اور گندا اور بدبودار قسم کا کہ اس کی یعنی مجھ جیسا گناہگار بھی اس کے الفاظ کا تکرار وہ دوبارہ جو ہے وہ دہرا نہیں سکتا. اتنی غلاظت اس کی زبان کے اندر بھری دی, اور عجیب و غریب قسم کے آئے دن عجیب و غریب قسم کے دعوے, اور بڑے یعنی ایسی کوئی مزے کا خیز اس کی زندگی. آپ صبر کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا, سب کو فاران مکہ مکرمہ کے اندر فاران کی چوٹی کے اندر جمع کیا, اتنا عجیب و غریب انداز ارشاد فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, اے لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے اندر جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے تم نے مجھے کیسا پایا. سب بڑے زبان ہو کر حضور کے بڑے چچا اور چھوٹے جو بعد میں سب مخالفین بن گئے, انہوں نے زندگی کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانا بنا لیا, لیکن اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ دعوت کس چیز کے. سب متفق ہو کر بیعت زبان ہو کر کہنے لگے کہ آپ صادق اور امین ہیں. حالانکہ عرب کسی ایک بات پر خاموش نہیں رہا کرتے تھے, اعتراضات اور اشعار اور تفاق اور یہ ان کی عادت تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت داری اس قدر مسلمہ تھی کہ یہاں پر آ کر سب متفق تھے کہ آپ جو کہیں وہ سچ ہے, آپ ہر چیز کے اندر امانت دار ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان بھی لیا کہ میری صداقت اور امانت داری کا کیا لیول ہے ان لوگوں کی نگاہ میں, کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک بڑا لشکر حملہ کر رہا ہے, کوئی آثار نہیں ہے, کوئی جو ہے نا گرد و غبار نظر نہیں آ رہا, کوئی علامت اس طرح کی نہیں ہے, لیکن میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا بڑا لشکر حملہ کر رہا ہے تو کیا میری بات کو مانو گے؟ لیکن نہ نظر آ رہا ہے نہ کوئی علامت, لیکن آج اتنے سچے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے تو ہم مان لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب میرا اوپر تمہارا اتنا اعتماد ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد ان کی وہ بکواس لا کے سے شروع ہوئی. بعض لوگوں نے ابو لہب نے کہا کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے اس کو قرآن کریم پہ تب تک جگہ ابھی لہب ہوں تب آیت نازل ہوئی. تو بھارت تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک صفات والی زندگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کا اظہار کیا اور اس کی اتنی غلاظت بھری زندگی اور پتہ نہیں اسی منہ سے جو ہے اس نے دعوی نبوت کا اظہار کیا. آج کے زمانے میں جتنے بھی قادیانی مبلغ اور مربی ہیں آپ سے قرآن پر بات کریں گے حدیث پر بات کریں گے اگر قادیانی کی ذات پر بات کرنا چاہیں گے وہ اٹھ کے چلے جائیں گے. اتنا غلیظ آدمی تھا کہ اس کے اپنے متبعین اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. میں ایک دفعہ کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ایسے عجیب و غریب صفات والا شخص ہے اور لوگ اس کو خدا مانتے ہیں. اس کے اپنے بیٹے نے اس کی اپنی بیوی نے جو اس کی سوانح حیات لکھی ہے وہ لطیفوں سے بھری کتاب ہے. کبھی اس کو بٹن سیدھے لگانے کی توفیق نہیں ہوتی تھی. ایک نیچے کا بٹن اوپر نہیں دماغ ہی الٹا تھا. یہ نیچے کا بٹن اوپر اوپر کا بٹن نیچے. اس طرح وہ مزے کا خیز انداز میں گھومنے کا شوق تھا. دماغ کی کیفیت تھی سیدھے ہاتھ کی چپل الٹی طرف الٹے ہاتھ کی چپل سیدھے ہاتھ کی طرف چپلوں کا انداز الگ. اور بھی اس کی بہت سی ایسی صفات ہے. مثلا جو ہے وہ گڑ اور ڈھیلا اس کی والدہ اس کی جیب میں رکھ کے بھیجا کرتی تھی کہ بھائی جب بھوک لگے تو گڑ کھا لینا اور جب استنجے کا تقاضا تو ڈھیلے کا استعمال کرنا. تو ہمیشہ پابندی تسلسل کے ساتھ گڑ سے جو ہے وہ استنجا کرتا تھا اور جو ہے وہ ڈھیلے کو جو ہے وہ کھا لیا کرتا تھا. اور پھر اوپر سے اس کی تعریف بھی ڈھیلا تھا بڑا مزے کا. یہ بھی عجیب و غریب بات. ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو بخار نے آدھا پہنچا تو اس کے مریدوں نے بڑے بڑے ان کو بلایا حکیموں کو بلایا کہ ہمارے نبی جی بیمار ہو گئے ان کا آگے علاج کرو نعوذ باللہ. تو چلے نا نہیں مجھ پر علاج کی وہی نازل ہو گئی ہے. میرا علاج یہ ہے کہ گایوں کے گوبر کے اندر مجھے غرق کر دو ڈبا دو اور بالکل تازہ ہونا چاہیے گرم گرم. یہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کے حالات دیکھے ہیں. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گلا دیا اور جب اس کے اندر ڈوبا ہوئے تو بار بار حکم کرے کہ دودھ سے اور زیادہ اس کے اندر گوبر کا اضافہ کرو مجھے ابھی اس کی صحیح جو ہے نا وہ اس کے اندر کیا نام فائدہ نہیں ہو رہا اور میرا فون کا فلانا اس طرح کھولا ہے وہاں بھی لگاؤ. اور اسی حال کے اندر جو ہے وہ اس کی وہ عجیب ناپاکی اور مردانی کی حالت میں اور استنجا بھی اس کا جاری ہے اور دونوں استنجے جاری ہیں منہ سے بھی جو ہے نا وہ غلاظت نکل رہی ہے اسی حال میں. اور جو منہ سے وہ یعنی کوئی پیشنٹ گوئی کر دے جو منہ سے پیشنٹ گوئی کرے وہ غلط ثابت ہو. یعنی گویا کہ ایسا محسوس بعض لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ ایسی لیڈیز بلوا لیتے ہیں تاکہ اس کی مخالفت یہ تم کو پکا یقین تھا کہ جو بولے گا اس کا غلط ہی ہوگا. تو اتنی عجیب و غریب سے بات. کھانا کھانے کا ڈھنگ اس کو نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک ہم سنتوں پر عمل نہ بھی ہو لیکن عظمت کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز دل کے اندر ایک عجیب محبت پیدا ہوتی ہے. ہماری مسجد ابوبکر کے اندر روزانہ شمائل ترمذی میں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. بہت اشیاء ذکیر رحم اللہ کی کتاب اردو میں اس میں سے پڑھے جاتے ہیں. ایسا دل دور سے منور ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے دل کے اندر تڑپ اٹھتی ہے کہ کمزور ہے لیکن کاش کے چال بھی ویسی ہو مسکرانے کا انداز بھی ویسا ہو. جب کسی کی طرف دیکھتے کنکشوں سے نہیں بلکہ پورا رخ فرما کر دیکھا کرتے. ناراضی کا اتنا شائستہ انداز ہر چیز کا غصہ ہونے کا کسی پر جو ہے وہ کیا نام ہے تنبیہ فرمانے کا اتنے مبارک اور شائستہ انداز اتنے خوبصورت انداز کامل ترین اکمل ترین اجمل ترین انداز. اور اس منحوس کی غلاظتیں اور دعوے جیسے بڑے بڑے افضل رسول ہونے کا دعویٰ بدترین قسم کے یہاں تک کہ ایسے ایسے دعوے ہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر عجیب و غریب قسم کے الزامات ہیں. اور بعد میں ایک موقع پر تو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا لیکن اس کو لوگوں نے فوراً چھپا دیا غائب میچ کر دیا کہ پتہ تھا کہ اس دعوے پر تو کوئی یقین نہیں کرے گا لوگ آ کر اس کو مارے. اتنی عجیب و غریب قسم کے دعوے. اور خود مانتا تھا کہ میری شیطان سے تنہائی میں بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں. بطور فخر کے بتاتا تھا کہ شیطان کے ساتھ میری ایسی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ میں اس کی تفصیل تو میں بتا نہیں سکتا. اتنی طویل ملاقاتیں ہوتی ہیں تنہائیوں میں. یہ اس کا فخر کا انداز تھا. ایک دفعہ اس کے جو وہ کیا نام ہے مفتی اعظم اس نے کسی کو بنایا بتا مفتی صدر الدین نام کا کوئی بندہ تھا اس کو مفتی اعظم بنایا بتا. تو اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے جو جھوٹے صحابی تھے انہوں نے سنیما گھر میں پکڑ لیا. اور پکڑ کے اچانک ان کے ذہن میں ہے کہ یار یہ تو آج ہمارے مفتی صاحب پکڑے گئے اب جا کے اپنے جھوٹے نبی کو ہم جا کے شکایت لگائیں گے کہ آپ کے لیے جس کو مفتی اعظم بنایا وہ تو سنیما گھر میں تھا. تو جا کر حضرت کو جا کے شکایت لگے تو حضرت نے کہا پہلے ادھر ادھر دیکھا زیادہ لوگ پیلی خواص بیٹھے کر رہے, کوئی بات نہیں کبھی کبھی میں بھی وہاں جاتا ہوں. ایسی غلیظ عادتیں اس جو ہے وہ اس کی تھی اور دعوے اتنے بڑے بڑے. تو یہی سے بات جو ہے نا وہ ان کو, اور جس قادیانی کو بھی جب ہم دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ صرف اتنا دکھاتے ہیں, کوئی قرآن و حدیث کے دلائل نہیں دیتے, صرف اتنا دکھا دیتے ہیں کہ تمہاری اپنی کتابوں میں جو اس کے بیٹے نے اس کی بیوی نے اور اس کی ماں نے لکھی ہے, اس نے جو حالات لکھے ہیں ان کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ خود سوچو قطر کرتے ہیں کہ یار ہم کس منوج پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس کو تو چھپا لیتے ہیں جو ان کے مربی مبلے ہیں, وہ تو اس کو چھپا کر جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہیں. تو اسی سب سے زیادہ جو قادیانی اسلام کی طرف آتے ہیں اسی طور سے آتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1901 کے اندر جب اس نے یہ دعوی نبوت کیا تو جو سب سے بڑے شریر ایک ہی تھا, ہندوستان پاکستان سب بنگلہ دیش ایک ہی تھا, تو سب لدھیانہ کے کچھ علماء ہیں اس کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دیا, جن کا دیوبند سے ہی تعلق تھا انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. بلکہ اس کی دعوی نبوت سے پہلے حضرت عالم رضی اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی ایک بڑی کرامت مشہور ہے کہ حضرت کے پاس اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں قیام کی نیت سے آئے, تو انہوں نے فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ جی بالکل, حاجی صاحب نے فرمایا کہ نہیں آپ جانا ہے, آپ ہندوستان جائیں, وہاں بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کے خلاف آپ سے کام لیں گے, آپ فوری طور پر یہاں سے واپسی کا سفر باندھے. اور وہاں بڑا کہا کہ میں اچھا بنانے بعد چلا جاؤں گا, فرمایا نہیں اس فتنے کی سر کو بھی بہت ضروری ہے, آپ یہاں سے فوراً چلے. اور یہ جیسے ہی ہندوستان پہنچے حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا اور یہ قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا, اور پھر ساری زندگی انہوں نے اسی فتنے کی سرکوبی کے اندر سرف کی. تو 1908 میں اس کی موت ہو گئی, گانا میں مردار ہو گیا, لیکن اس کے متبعین آج تک قائم ہے. پہلے اس کا بیٹا اس کا کوئی دوسرا خلیفہ تھا, وہ اس کا نائب بنا اور گویا کہ اس کو خلیفہ اول بولتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جو خلیفہ تھا وہ بنا, اس کا اپنا سادہ بیٹا جو تھا مرزا ناصر وہ بنا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا نا, پھر ان کے آگے دو گروپ بھی بن گئے, لمحی گروپ الگ ہو گیا اور یہ احمدی گروپ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ الگ ہو گئے. تو بہرحال جب پاکستان بنا تو ان لوگوں کو ذہن میں آیا کہ ہندوستان تو ہندو کی زمین ہو جائے گی, اصل ہمارا جو حملہ کرنے کا مقصد ہے وہ تو مسلمانوں کے ایمان پر ہے. تو انہوں نے اپنا فوراً رخ پاکستان کی طرف کیا, اور پاکستان کے اندر جو چناب نگر مشہور علاقہ ہے حضرت بارے سلام برکاتوں کا بھی وہاں سفر ہوا, ماشاءاللہ بیانات بھی ہوئے. تو اس علاقے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کیا, اپنا قبرستان بنایا, اپنی مساجد اپنے مدارس بنایا, اپنے جو ہے تعلیم گاہیں بنائی, اور اپنا جو ہے وہاں پر ایک ریاست کے اندر ہوئے کہ ریاست تشکیل دی. یہ 1948 کی بات ہے پاکستان بننے کے متصلن بعد. اور یہاں تک کہ انہوں نے سیاسی طور پر برتری حاصل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کر کے ملک کے بڑے بڑے عہدوں کے اندر شامل کیا. ظفر اللہ خان قادیانی مشہور ہے, وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا, اس کی سیاسی فوقیت سے فائدہ حاصل کر کے انہوں نے پورے ملک کے اندر اپنے لیے جو ہے نا وہ فوائد حاصل کیے, اپنی برتری حاصل کی, اپنا تسلط حاصل کیا. اور یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کیا کہ 1952 ہمارا سال ہوگا, پورے پاکستان پر حکومت سیاسی اعتبار سے ہماری ہو جائے گی, اور سب سے پہلا ہمارا جو اقدام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم ان سارے ان مسلمانوں کو جو قادیانی کو نبی نہیں مانتے ان سب کو کافر قرار دلوائیں گے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے, اور پھر اس کے بعد اپنے مذہب کی جو ترمیم و نشان کریں گے. اس قدر جب یہاں تک ان کے منصوبے علماء کرام کو پتہ لگے تو ہمارے سارے علماء کرام نے متفق ہو کر جمع ہو کر اور یہ مشاورت کی. اس زمانے کی چھوٹی سی مسجد تھی پنجاب کے اندر, وہاں پر مسجد سراجیہ, وہاں پر بیٹھ کر سب نے مشاورت کی. اور محدث رسالت علامہ الوشاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ایک مشہور زمانہ جملہ فرمایا کہ اگر ختم نبوت کے کام کے لیے میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اس کام کے لیے نہ نکلوں تو گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہے. اس زمانے کے اندر اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی. 1953 کے اندر یہ حالات تھے پاکستان کے اندر, 20 سال تک یہ حالات رہے کہ ختم نبوت کا نام لینا ملک پاکستان کے اندر جرم قرار تھا. اس زمانے کے اندر جو تحریکیں اٹھی 10,000 کے قریب مسلمان شہید کیے گئے صرف عقیدہ ختم نبوت کو اور مرزا غلام احمد قادیانی کی قصص کو بیان کرنے کی وجہ سے. 1,25,000 کے قریب مسلمانوں کو جیلوں میں قید کیا گیا اور اسے دراز تک قید رہے. گویا کہ ختم نبوت کا نام لینا, اس عقیدے کو بیان کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, اس کو جرم بنا دیا گیا. اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر ان کو بڑی بڑی سزائیں ہیں, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ, حضرت مولانا غلام غوث ہزاری رحم اللہ, مولانا ثناء اللہ امبرسری رحم اللہ, بڑے بڑے اکابرین اس زمانے کے اندر جیلوں کے اندر قید رہے. انہوں نے بڑی بڑی سزائیں کاٹی, بہت سونے شہادتیں جو ہے وہ پائی اسی مسئلے کو بیان کرنے کے اندر. تو 1953 کے اندر سب سے پہلی تحریک یہ شروع ہوئی تھی, مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی گئی تھی, اور علماء کرام نے مل کر اس مسئلے کو عوام الناس تک پھیلانے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرنے کہ ان کو سیاسی طور پر سارے معاملات سے الگ کیا جائے, ان کو قاتل قرار دیا جائے, اور ان کو جو ہے وہ ایک ایسا تشکل دیا جائے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ, اسلامی علامات استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہ دی جائے. تو 1953 سے وہ تحریک شروع ہوئی, لیکن بارہ ظاہری طور پر اس کے کوئی نتائج نہ نکلے. قادیانیوں کو اپنے زمانے میں بڑا فروغ ملا اس زمانے کے اندر. 1973 تک یہی واقعہ پیش آیا, 20 سال کا عرصہ تقریباً اسی انداز میں گزرا کہ علماء کرام میں سے جو ہمت کرتے تو ان کو یا تو شہادت کی موت نصیب ہو جاتی یا پھر ان کو جیل کی سزا کاٹنی پڑتی, کھل کر ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکا, اور بلوچستان کا بہت بڑا علاقہ ان کے تسلط کے اندر آ گیا. اور اسی طرح پنجاب میں جناب نگر جو اس کو زمانے میں وہ رگوا کہا کرتے تھے, وہ تھا ہی ان کا علاقہ, اور اب پورے ملک کے اندر دن دناتے پھر رہے تھے اور اپنے مذہب کی جھوٹی ترویج اور اشاعت کی کوششیں کر رہے تھے. بہرحال اس کے بعد 1974 میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, اور اسی زمانے میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کی بھی الگ ہوا, نیا نیا وقت تھا, وہ سکوت ڈھاکہ جو ہوا تھا تو اس کے قریب قریب کا وقت تھا. تو اس زمانے کے اندر جب طلبا نے جس طرح یہ کیا نام ہے بنگلہ دیش کی ایک سیاسی جماعت الگ تھی اور پاکستان کی سیاسی جماعت الگ تھی, اس وقت زیادہ جماعتیں نہیں تھی, دو ہی جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی الگ تھی اور وہ وہاں کی جو جماعت تھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں, وہ الگ تھی. تو بہرحال ان دونوں کے درمیان میں جو پاکستان کے اندر بھی اسی طریقے سے دو جماعتیں الگ الگ بنی ہوئی تھی, تو جو پاکستان کے اندر دوسری جماعت تھی پیپلز پارٹی کی مخالف جماعت تھی, ان کے ساتھ قادیانیوں کا بڑا جوڑ تھا. تو ان کی مخالف جو پیپلز پارٹی والے تھے انہوں نے پھر یہ کوششیں چلائی کہ ہم جو ہے نا وہ یہ کریں کہ ختم نبوت کے عنوان سے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے کہ جو مخالف جماعت ہے ان کا قادیانیوں کے ساتھ جوڑ ہے, انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت والوں سے روابط قائم کیے, دلائل اٹھائے اور یونیورسٹی کے اندر تحریکیں چلائی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی کامیابی عطا فرمائی. تو وہ ایک طویل عرصہ انہوں نے تحریک چلائی, تقریباً 2 سے 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ سطح پر ان کو بڑے نتائج عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے جب وہ جیت گئے اپنے الیکشنوں کے اندر, اس کے بعد انہوں نے شہر و تفریح کی وجہ سے سرحدی بالا علاقوں کی طرف جانے کا ارادہ کیا. ملتان سے, ملتان نشتر میڈیکل کالج کے وہ طلبا تھے, وہاں سے انہوں نے یہ سوات وغیرہ کے علاقوں کی طرف گھومنے پھرنے کا ارادہ کیا, اور بدل یہ ٹرین جو ہے انہوں نے خیبر میل کے ذریعے سے پشاور کی طرف کی اس زمانے کا ڈائریکٹ تھا, تو وہاں سے وہ پشاور تک وہاں سے اپنا کوئی نظم بنایا ہوگا. جب ملتان سے یہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں جب چلام نگر کا مقام ہے تو قادیانی کی عادت تھی کہ جو بھی ٹرین وہاں آتی تھی ان کو اپنے مذہبی اعتبار سے جو ان کے جھوٹے مذہب پر دلائل تھے اور جو بھی ان کی باتیں تھیں اپنے نبی سے متعلق اس کی تشہیر کرتے تھے, اس کے وہ پمفلیٹ اور لٹریچر وغیرہ تقسیم کرتے تھے. تو انہوں نے تقسیم کیے اور طلبا نے اس پر بڑی تیاری کی بھی تھی, کافی 2-3 سال کے عرصے سے انہوں نے اپنے مخالف جماعت کو اڑانے کے لیے اس پر بڑی تیاری کی. ان کی طلبا کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی, انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے, قادیانی مردہ باد کے نعرے لگائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فلک شہزاد وہاں نعرے لگائے, ایمانی جذبات کا اظہار کیا اور وہاں سے چلے گئے. جہاں قادیانی کو جب انہوں نے یہ عمل دیکھا کہ ہمارے سارے لٹریچر پھاڑ دی گئی, ان کی توہین کی گئی اور ان کے نبی کی گستاخیاں کی گئی, ان کو بڑا غصہ آیا. علاقے میں ان کی حکومت تو قائم تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر سیاسی اعتبار سے کوششیں کی اور 5,000 کا مجمع وہاں پر جمع کیا, 5,000 قادیانیوں کو جمع کیا, 100-150 کے قریب وہ طلبا تھے. تو وہ طلبا جو ہے پھر وہ وہاں سے جب گھوم پھر کے واپس آنے لگے تو جبل ان کے ٹرین کو رکوایا اور ان کے ناک ہاتھ پاؤں کان سب کاٹ دیے گئے اور بڑا ظلم اور جبر کیا ان کے اوپر, سریے اور نیزوں اور جو ہے نا جو بھی ان کے پاس آلات تھے ان کے ذریعے سے زندہ اس لیے چھوڑا اپنے تکبر کی بنیاد پر کہ باقی ساری دنیا کو, باقی سارے عالم اسلام کو معلوم ہو جائے کہ ختم نبوت کا نام لینے والوں کا یہ حال ہوگا. اب ان کی تو یہ کوشش تھی کہ باقی سارے مسلمان ڈر کے ختم ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, لیکن بہرحال یہ 100-150 طلبا جب ٹرین کے اندر بیٹھ کر یہ فیصل آباد کی طرف واپس آئے تو وہاں مسلمانوں کا ہجوم پہلے سے تیار تھا. یہ واقعہ جیسے جیسے ملک کے اندر پھیلتا گیا, مختصر یہ کہ لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کی غلط ایمانی جاگ اٹھی, لوگوں نے اپنے رنگ و نسل کا اختلاف, مسلکی اختلاف, ساری چیزیں بھلا کر تمام مکاتب فکر کے علماء اور عوام الناس کے سب جمع ہو گئے, احتجاج کی ریلیاں نکالی کیونکہ اس زمانے کے طور طریقے تھے, اور حکومت پر اس بات کا زور دیا, اس قدر زور دیا جو ہے نا وہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ سب نے مل کر جو ہے وہ قراردادیں پیش کی, اور جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے کے وزیر اعظم تھے وہ مجبور ہو گئے کہ اس بارے میں کمیٹی بنائے. تو بہرحال انہوں نے کمیٹی تشکیل دی قومی اسمبلی کے اندر, کہا کہ اس کا مسئلے کا حل قومی اسمبلی والوں کے حوالے کرتا ہوں, اور اس کے اندر اس کی بڑی ایک طویل داستان ہے کہ کس طریقے سے پھر علماء نے اپنا جو ہے نا وہ مسئلہ پیش کیا, خواجہ نعیم اللہ نے کیسے ذلیل کیا. بہرحال اس وقت قانون کے خلاف اسمبلی کے اندر قاضینوں کو بھی پیش کیا گیا, اور اس کے بعد علماء اسلام کو بھی پیش کیا گیا, اور دونوں نے اپنے اپنے تقریباً 11 سے 12 دن تک طویل بحث ہوئی صرف اسی موضوع پر, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اسلام کو خوب فرمایا اور قاضینوں کو, جس کے متفق طور پر تمام کے تمام لوگوں نے, حالانکہ امریکہ سے اور باہر ممالک سے سب کو دھمکیاں بھی موصول ہو رہی تھی, بہت سے لوگوں نے اپنی بصیرت نامے اسمبلی کے اندر ساتھ لے کر آئے, اور وہ دکھانے کے بعد بتایا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے, جس کے بعد ہمارے ساتھ کیا اثر کیا جائے گا, یہ تو اس کے باوجود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت پر اپنی جانوں کے قربان ہونے کا سودا کرتے ہیں, اور سب نے متفق طور پر جو ہے اس پہ دستخط کیے. اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو زمانے کا بیان ہے وہ بھی یہی تھا کہ میں نے یہ ختم نبوت کے جو یہ قادیانیوں کے خلاف جو فیصلے پر دستخط کیے, یہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے. تو بہرحال اس اعتبار سے اللہ نے اس کو بھی بڑی عزت و عظمت عطا فرمائی تھی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک کام کے لیے قبول کیا, اس کی اس حوالے سے بڑی قربانی ہے. تو یہ سلسلہ 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کو وہ دن تھا کہ جس دن قادیانیوں کے کفر کا اسمبلی سے متفق طور پر قرارداد پاس ہوئی تھی, تو اس لیے 7 ستمبر کو ہم عام طور پر ہر سال تجدید عہد کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں اور اس واقعے کو دہراتے ہیں, اور ان کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کا ارادہ کریں کہ ان شہداء ختم نبوت نے اس قانون کو بنانے کے لیے جو کوشش کی, ہماری کچھ نہ کچھ کوشش اس قانون کو بچانے کے لیے ہو. اس قانون کو تبدیل کرنے میں ہم سب کو معلوم ہی ہے, کبھی سیاسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ قانون تو خیر قانون ہے, ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا, اپنی اولاد کو, اپنے جاننے والے, اپنے عائزہ اقارب کو اس بارے میں مکمل آگاہی دینا, یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. ہمارے تمام جتنے بھی اکابرین ہیں, مولانا احمد شاہ کشمیری رحم اللہ, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ, ساری زندگی کبھی حج پر تشریف نہیں لے گئے یا عمرے پر تشریف نہیں لے گئے کہ میں وہاں جاؤں گا, کس منہ سے جاؤں گا کہ یہاں قادیانی کا فتنہ ابھی تک زندہ ہے, اور میں وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیسے ان کے دربار پہ حاضری دوں گا. تو اسی سے جو ہے نا ان کے شاگرد حضرات علماء کرام یہ بات کو تحریر فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا کام اپنے سارے کے سارے دیگر مشاغل کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ اختیار ضرور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ سرپرستی بغیر محسوس ہوتی ہے جو اس عقیدے کے اعتبار سے, اس عقیدے کی حفاظت کے اعتبار سے کوششیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ سمجھیں, اس کی تشہیر اور اشاعت کریں. اس کے مخالف یعنی جو قادیانی اور دیگر سب بہت سی جماعتیں, یہ جو ہے وہ کیا نام محمد شیخ ہے اور اس طرح کے, اور بہت شاہی ہے, اور بہت سے اس طرح کے اور ہیں جو بڑے عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں, اور ان کی بڑی بڑی جو ہے نا وہ فالوئنگز ہیں, اور ان کی جو ہے وہ متبعین بڑی تعداد میں موجود ہے, اور آہستہ خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ جو ہے موبائل کے استعمال کی وجہ سے اور بزرگوں سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف جاتا رہتا ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اور بزرگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں, اور قادیانی مصنوعات جو ہیں ان سے ان کا بیک آؤٹ کرنا, شیزان جوس ہے, یونیورسل اسٹیبلائزر ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کے بارے میں وہ نیٹ پہ سب معلومات مل جاتی ہیں, یا جو ہے وہ ختم نبوت والوں کے لٹریچر اس حوالے سے مل جاتے ہیں, آسانی سے میسر ہو جاتے ہیں کہ کون سی ان کی مصنوعات ہو, تو اس کا بائیک آؤٹ کرنا یہ ضروری. شہید اسلام احمد مولانا یوسف الجانی شہید رحم اللہ نے سراہتاً اس کا فتویٰ آپ کے مثال اور ان کے حل میں بھی تحریر فرمایا ہے, اور ویسے بھی امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے, کیونکہ کسی بھی مصنوعات کو استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے, کامل تقویٰ کے ساتھ اپنے بزرگوں کے عین مسلک کے مطابق. اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق جو رکھتا ہے اس کا ایمان اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے, اور جو تعلق نہیں رکھتا اس کے ایمان کا خطرہ ہی خطرہ ہے. یہ سب جاہل لوگ ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے، قادیانیت کوئی دین نہیں، جہالت ہے، اور انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، جاہل لوگ ان کے نظر میں آ گئے. لیکن جو لوگ دین اللہ والوں سے جڑے رہے، ان کے ایمان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ سے جڑے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.